السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الكوثر مکی صورت ہے، بعض نے مدنی بھی کہا۔ کبھی آپ نے سوچا یہ مکی اور مدنی مختلف کیوں آتا ہے، یعنی صرف ایک کیوں نہیں ہوتا حتمی طور پہ کہ یہ مکی ہے؟ اصل میں اس کا قرآن کے متن سے تعلق نہیں ہے، اور اس کے علم کا فائدہ یہ ہے، یعنی مکی مدنی معلوم ہو جائے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخاطب کون تھے اور کس سناریو میں، کس پس منظر میں نازل ہوا۔ پس منظر بات کو سمجھنے میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ مکی مدنی کی تقسیم قرآن کے نزول کے وقت ضرورت نہیں تھی، بلکہ بعد میں تحقیقی طور پر مرتب کی گئی۔ اہل علم نے زمانے کے اعتبار سے درجہ بندی کی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو مکی، بعد میں نازل ہوئی تو مدنی، اور بعض نے مخاطب کے اعتبار سے فیصلہ کیا، یعنی کہ اس میں مخاطب کون ہے، اہل مکہ یا اہل مدینہ، تو اس اعتبار سے مکی مدنی، پھر آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ کچھ مضمون کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں، اسی طرح بعض کچھ بڑی صورتیں کئی اوقات میں نازل ہوتے ہیں، یعنی آدھی صورت مکہ میں اور آدھی مدینہ میں، پھر کوئی مکی قرار دے دیتا ہے اور کوئی مدنی۔ اسی طرح ایک صورت دو مختلف بار بھی نازل ہو سکتی ہے، مثلاً کئی صورتوں اور آیات کے بارے میں آتا ہے، جیسے مکہ میں تو نازل ہوئی تھیں اور مدینہ میں اس سے متعلق کوئی عملی واقعہ پیش آیا، تو وہ صورت جب دوبارہ سنا دی جاتی ہے، جب واقعہ پیش آتا ہے اور اس پر سنائی جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج ہی نازل ہوئی، اور مدینہ میں ہجرت کے بعد یہ اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اس طرح اگرچہ صورت وہ مکی تھی لیکن مدنی قرار پائی۔ بہرحال یہ علمی تنوع، یعنی علمی لحاظ سے ورائٹی ہے، اس سے معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی تضاد یا مشکل نہیں ہے۔ مکہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت تھی اور اس میں آپ کو تسلی کی زیادہ ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت اس وقت نازل کی۔ اس بنا پر راجح قول یہی ہے کہ یہ مکی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت جو صرف 3 آیات اور چند الفاظ پر مشتمل ہے، مگر معنی اور پیغام کے اعتبار سے نہایت جامع ہے۔ اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ڈائریکٹ بشارت آپ کو، پھر آپ کے ٹرو امتی کو بھی یہ بشارت ہے جب وہ آیت کے آخر میں دیے گئے حکم کی پابندی کرتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی نماز، قربانی، تو اللہ کی طرف سے وہ اس بشارت کا کینڈیڈیٹ، امیدوار ہو جاتا ہے کہ ان نشانی آ کا ہوا الابتر، کہ اس کا دشمن ہی دم کٹا ہو، خاص طور پر جب دشمنی دین کی وجہ سے ہو تو دشمن کو ناکامی ہوتی ہے اور مسلم کو غلبہ ملتا ہے۔ یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعامات اور آپ کے پیروکار کی حیثیت سے اس پر عمل پیرا ہو کر نعمتوں کے امیدوار، رب کی نعمتوں کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صرف یہی نہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف آخرت کا نہر کوثر کا وعدہ کیا گیا، بلکہ اس کوثر کے مفہوم کو سمجھیں، یہ اس وقت جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں، خیر اور ان لمیٹڈ عطا کا وعدہ ہوا، اس میں آپ کے امتی کی حیثیت سے ہمیں بھی اعزاز حاصل ہے اگر ہم اس پر پورے اترتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ اپنے اوپر رکھ کر بھی اس کو پڑھیں اور اللہ کے وعدوں کے حقدار بنیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدے پورے ہوئے۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام دینے کے بعد آپ پر بہت مشکل حالات گزر رہے تھے، سب دشمن، ہر طرف مخالفت، مالی پریشانیاں الگ، ایمان لانے والے بالکل تھوڑے سے، اور پھر جو بیٹا پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، جس پر دشمن خوش ہوتا اور تانے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین اور پریشان ہونا ایک فطری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ زحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً آئندہ آنے والے حالات تیرے لیے پہلے سے بہتر ہیں، اور عن قریب تیرا رب تجھے ضرور اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہ جو وعدہ تھا نا، وہ یہ اعطیناک الکوثر میں پورا ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ کو یہ تسلی دی، کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ کو بہت عطا کیا۔ اس کے لیے یہاں لفظ کوثر آیا ہے۔ یہ کوثر یہ فعال کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، کسی بھی چیز کی قدر و منزلت، قدر، کثرت، زیادتی۔ اگر آپ اس وزن کو دیکھیں نا تو مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو عام طور پر اس سے مراد صرف نہر کوثر لی جاتی ہے، یہ صرف نہیں ہے، یعنی یہ ایک اکیلی نہر کوثر نہیں ہے الکوثر، بلکہ خیر کثیر، کوثر کثرت سے۔ اور فعال یہ جو وزن ہے نا، آپ دیکھیں جو بھی لفظ اس پہ آتا ہے نا پورا، تو وہ بہت میننگ فل اور بہت ڈیپ ہوتا ہے۔ مثلا جوہر، جوہرات سنتے ہیں نا، جوہر کس پہ بولتے ہیں؟ بہت چمکدار موتی، جوہرات، زیورات سے بھی خاص۔ اور اسی طرح جو نوفل، نوفل کسے کہتے ہیں؟ نفل میں زیادہ، کثیر النوفل کثیر التطوعات، جو نفل میں بہت زیادہ ہو، کثیر التطوعات، نوفل، کوثر، جوہر۔ تو لفظ کوثر یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے، اس کا پورا مفہوم تو ہماری زبان تو درکنار، شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی بے انتہا کثرت کے ہیں، اور اس میں صرف محض کثرت ہی نہیں بلکہ خیر، بھلائی اور نعمتوں کی کثرت۔ ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کوئی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت۔ پس منظر کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، دشمن سمجھ رہے تھے کہ محمد ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے، قوم سے کٹ کر بیجاروں مددگار، تجارت ختم کیونکہ نبوت کی تبلیغ کے لیے وقت دینا شروع ہو گئے، اولاد نورینا بیٹا سہارا ہوتا ہے لیکن وہ بڑا ہی نہ ہو سکتا، کچھ عرصہ ہی جی سکتا، بعض نے 2 سال، بعض نے 1.5 سال تک لکھا کہ اس کے بعد فوت ہو جاتا۔ پھر مشن ایسا کہ گنے چنے ہی آپ کے ساتھ تھے، جتنے مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک وعدہ، ایک لفظ میں جو فرمایا وہ ان سب پہ بھاری ہو گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی وہ تمام نعمتیں شامل ہیں جس کا رب نے وعدہ کیا اور آپ کو نصیب ہوئیں، نعمت نبوت، نعمت قرآن، رفع ذکر، دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کہاں 1, 2, 4 کہ آپ کے ساتھ ہیں کون تیار اس کے تانے، اور کہاں عالمگیر امت جو ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی۔ رہی اولاد نورینا، تو اللہ نے سیدہ فاطمہ، حسن و حسین کے ذریعے سے آپ کی آل کو اور پھر آپ کے فالورز، سچے امتیوں کا جو سلسلہ کیا، اس روحانی اولاد کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں جو لوگوں نے دیکھ لی، ابھی تو آخرت کی نعمتیں الکوثر میں اس کے علاوہ ہیں، جن میں سے ایک حوض کوثر ہے جو میدان حشر میں آپ کو ملے گا۔ اسی لیے سلف حوض کوثر بھی الکوثر مراد لیتے اور اس کے علاوہ تمام خیر کی بات کرتے۔ بہت سی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ الکوثر سے مراد خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی خیر کثیر، بہت بھلائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ نہر کوثر، حوض کوثر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں جو نہر ہے یا حوض کوثر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ نہر کوثر یہ اس جنت میں ہے، اور حوض کوثر یہ محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس کی بھی کیفیات، اس کی بھی جو اصل ہے وہ بہت اہم ہے کہ پانی کیسے حوض میں آ رہا ہوگا، جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، اور اس کا اصل جنت کی نہر کوثر ہے، یعنی حوض محشر میں اور نہر جنت کی، کہ جنت کی نہر کا پانی اس حوض میں پرنالوں سے گر رہا ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے، جس طرح موتی ہوتے نا کہ اندر سے خالی اور راستے اندر جانے کے بیٹھنے کے کھوکھلے موتی، تو اس کے کنارے اس سے بنے ہوئے تھے۔ جسٹ امیجن آج نہروں پہ کچھ ڈیکوریشن وغیرہ کی جائے اور لائٹیں لگائی جائیں، لیکن پانی کیسا ہوتا ہے یا کتنی زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ فضول ہے، اتنا خرچہ اور فائدہ کچھ نہیں، جسٹ آرٹیفیشل، دیٹس اٹ۔ لیکن یہ، اللہ اکبر، ایک تو جنت کی نہر سے پرنالوں سے پانی گر رہا ہے، ایون یہ جی صرف ایک منظر سنبھالا نہیں جاتا، پھر یہ کہ کناروں پہ کھوکھلے موتی فکس ہیں، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ کستوری کی طرح مٹی ہے، وہ مہکنے والی، اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح۔ قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پورے محشر میں جہاں سورج سروں کے اوپر ہوگا، بالکل قریب، ابھی اب دیکھیں تو کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مگر سمر میں بندہ سورج کے نیچے نہیں آ سکتا، لون کے کپڑے پہنے ہوں یا اوپر چھتری بتانی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیا اے سی اور کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور پھر بھی انسانیت تڑپ رہی ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ننگے بدن، ننگے جسم، کوئی سورج اور انسانوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں کہ تھوڑا سا ہی کوئی ہو، ہوگی تو صرف وہی عرش الہی کا سایہ یا محشر کے میدان میں مختلف نیکیوں کے سائے، جیسے صدقہ کرنے والوں کا صدقہ ان کے اوپر چھتری ہوگا، اور یا پھر پینے کے لیے صرف ایک انتظام ہوگا، اور وہ یہ حوض کوثر ہے۔ اور کن کو نصیب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان، اور آپ کے ہاتھوں سے جو جام ملیں گے وہ سچے امتی کو، ٹرو قرآن حدیث کے فالور کو، جس نے سنت کے نام پر کوئی بدعت اختیار کی اسے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا جائے گا، فرشتے بے عزتی سے نکالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، میں دیکھوں گا تو کہوں گا یہ میری امت ہے، میری امت ہے، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین میں تبدیلیاں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو خود فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غجر بعدی، دفع دور دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ یہ بخاری مسلم کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ٹھہرے ہوں گے، یہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے میرے امتی ہیں۔ سوچیں، وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نمازوں کے اثار، وضو کے نشان نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اعمال میں، عبادات میں بدعات کو شامل کر لیا تھا۔ یہ بہت ہی قابل غور مقام ہے، جسٹ حوض کوثر اور شاہ ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوں گے، جھومنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کا اہل اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر پر اپنی امت کا استقبال کریں گے اور انہیں پلائیں گے، اور اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کی روایات جو صحیح اوتھینٹک ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے آئی ہیں، جن میں سے 20 صحابہ کی احادیث صحیح ہین میں ہیں، باقی دوسری کتابوں میں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، حوض کوثر کے برتن کیسے ہوں گے، حوض کے برتن کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے برتن آسمانوں کے تاروں سے زیادہ ہیں، تعداد شمار نہیں ہوتی، یاد رکھو تارے بھی اس رات کے جو تاریک ہو اور بادل کے بغیر ہو، اور ایسے برتنوں سے جو پیے گا وہ مشروب کیسا کہ پھر اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی، جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس حوض کی لمبائی چوڑائی ایسے ہے جیسے عمان سے ایلا تک کے برابر فاصلہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور دراز کے مقامات بتا کے کہ عمان، جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں ایک معروف خطہ، اور ایلا یہ ایک قدیم شہر تھا جو ریڈ سی کے کنارے تھا، شام اور حجاز کے درمیان ایک معروف تجارتی پڑاؤ کا مرکز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان جزیرہ عرب کا انتہائی جنوب مشرق اور ایلہ جزیرہ عرب کا انتہائی شمال مغرب ان کا ذکر کرتے ہوئے فاصلے کا اندازہ سمجھایا، مثال سے سمجھایا کہ جتنا یہ فاصلہ ہے نا اتنا بڑا، اتنا لمبا اس کا طول اس کے برابر ہے، صرف اس کا سائز ہے، باقی اس کا پانی کا رنگ دودھ اور برف سے زیادہ سفید یہ احادیث میں آیا، مٹھاس کو شہد سے تشبیہ دی گئی کہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، یہ اس طرح اس کے مختلف اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف نہر کوثر نہیں ہے بلکہ اس میں تمام خیر، حتیٰ کہ ذریت کثیرہ، کثرت اس کے معنی میں ہے نا، ہر نعمت کے ساتھ کثرت کا لفظ لگا دیں، الکوثر ذریت کثیرہ کے بھی معنی میں آیا ہے، یعنی آپ کی روحانی اولاد سبحان اللہ، اور ایون آپ کی جو آل اہل بیت سے، آل اہل بیت اطہار سے، اللہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں تک پھیلی۔ کفار قریش آپ سے دشمنی رکھنے والے کہتے کہ آپ ابتر یعنی بے اولاد رہیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، نسل آگے نہیں بڑھے گی، مشن پھیلے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد کثیر، ذریت کثیرہ، خیر کثیر، دنیا آخرت آپ کو عطا فرمائی۔ اس کا تقاضا اور اس کا شکر بھی بتایا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب باقاعدہ ورڈ بائی ورڈ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، انا بے شک ہم نے، اس میں بڑی اہمیت ہے کہ جب دینے والا اللہ ہو تو عطا کتنی ہو سکتی ہے، اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کیا، ایک تو ڈائریکٹ خطاب اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں اور اہمیت، اور پھر جو اعطی ہے یہ عطا سے بڑھ کے ہے، عطا نعمت اور اعطا اس کا دینا، اور پھر جب وہ آئے کہ نا ہم نے دیا، اور ایک بار بھی نہیں دو بار، انا پھر اعطا کے بعد نا، یہ بھی جمع متکلم، اور اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہ جب دینے والے ہم ہیں تو فکر کس بات کی، ابتر کہتے ہیں کوثر نصیب کی، آپ کی آل کو، روحانی اولاد کو، ذریت کثیرہ بڑھا دیا، پھیلا دیا، صرف یہی نہیں وہ اولاد کا تانہ دیتے ہیں، ہم نے دنیا آخرت میں ہر نعمت کی کثرت سے نوازا، اور ہم نے انا اعطیناک الکوثر، کوثر، فصلی بس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دو۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہاں اصل مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، یہ زیادہ اہم ہے، اس پر زور ہے، لی ربی کا، لام اور آخر میں کا، رب کے درمیان، یعنی رب سے پہلے لام اور لفظ رب کے بعد ضمیر کا، یہ زیادہ اہم ہے، اس پر زور ہے کہ صرف اپنے رب کے لیے، وانحر نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، فصلی لی ربی کا، وانحر لی ربی کا، قربانی دو تو اس کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ مفہوم سورۃ الانعام میں بھی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ نے کوثر عطا فرمانے کا احسان ذکر کر کے صرف رب تعالیٰ ہی کے لیے نماز اور قربانی کا حکم دیا۔ فصلی، اس میں صلی سے پہلے فا، یہ بھی اہم ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو اس کا تقاضا، شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت، صلی نماز یہ بدنی عبادت کا نمائندہ ہے، ہر عبادت بدنی، ونہر اور یہ قربانی مالی عبادت کا نمائندہ ہے، تو ہر مالی عبادت بدنی ہو یا مالی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ انتہائی ناشکری ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہو بدنی مالی، بندہ بندگی کسی اور کی کرے۔ سے آج کل نسبت کی جاتی ہے فلاں کے طفیل، کوئی امام کا نام، کوئی پیر کا نام، کوئی ولی کا نام، کوئی سید کا نام، کوئی غیر سید کا نام، ہیں تو غیر، غیر اللہ ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، جبکہ نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کی جائے۔ اس میں ایک اور چیز بھی جو میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ جو استاذہ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی ہو، جب تک اس کی بات دلیل کے ساتھ ہے تو قبول ہے، وگرنہ دلیل قبول ہے بندہ نہیں، وگرنہ تو اس بندے کی بندگی ہے، اس کی مانی جا رہی ہے، کیونکہ عبادت رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اور اس میں ویسے تو عام طور پر یعنی شکر کا تقاضا اور شکر کا طریقہ ہے، لیکن خاص اشارہ اس کا یوم النحر کی طرف بھی ہے اور اس کی نماز کی طرف بھی، یعنی عید الاضحیٰ یوم النحر کا جو دن ہے، قربانی کا دن۔ پھر یہاں جو ترتیب ہے، عید، نماز اور قربانی، فصلی لربک وانحر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں جانور ذبح کیے، رہی آپ کی نماز تو قیام اللیل تو آپ پر فرض تھا اور آپ اتنا کرتے کہ پاؤں مبارک کو ورم آ جاتی، سوجن آ جاتی، اور آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، ان شانئک هو الابتر، ان بے شک شانئک، آپ کا دشمن، یہ شنعان دشمنی کے مفہوم میں پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے، شانئن، شانئ، شنعن، یہ لا یجرمنکم شنعان قوم، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ اکسائے، یہ شنعان پیچھے پڑھا ہوا ہے یہاں مخاطب کے ساتھ، کہ آپ کا دشمن، یہ جو آپ کو تانا دے رہا ہے نا کہ محمد باطرا محمد، تو وہ ہول ابتر، وہی دم کٹا نامراد لا ولد ہے۔ یہ سب اس میں معنی شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بیٹے فوت ہونے سے متعلق یہ تانا دیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ اور پھر الف لام کے ساتھ، ہوا الابتر، یہ اسپیسیفک ان کے ساتھ کر دیا کہ دشمن ہی دم کٹا ہے، وہی لا ولد ہے، تم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہتے تھے کہ محمد اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں، مر گئے تو کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے، کلمہ پڑھتے وقت، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں، آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا، آپ کی نسبت پر لوگ خوش ہوں گے، آپ کے اہل میں سے آپ کی آل بھی اور آپ کی امت میں سے آپ کی آل بھی، روحانی اولاد بھی بہت ہوگی، مگر آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، کوئی جانتا تک نہیں ہوگا۔ اور پھر کافر نافرمان باپ پر کون فخر کرتا ہے، یعنی آگے کچھ بڑی بھی صحیح تو ایسے باپ سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ کہ ان کی آل میں سے بھی مسلمان جو ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات سب سے زیادہ آئیں، مخالفت سب سے زیادہ ہوئی، آپ تنہا سب سے زیادہ رہ گئے، ہر لحاظ سے مسائل مصائب آپ نے اٹھائے۔ تاریخ انسانی میں اتنے کرائسس سے کوئی نہیں گزرا ہوگا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن میں اٹھائے۔ اللہ نے انعامات بھی اتنے عطا کیے کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ تو اسی لیے دین کے مشکل کاموں کو گھبرا کر چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ یہ مشکل ترین کام یہ خیر کثیر کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔